آپ کے ہمارے مومنین اور سائر مومنین و مومنات کے ارواح کی سائر ثواب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. انشاءاللہ درود کے نتیجے میں خدا نزال کی طرف سے جزا بھی سے نصیب ہوتی ہے، اور جن پر آپ درود بھیج رہے ہوتے ہیں اگر وہ قبول ہو جائے تو ان کی نظر عنایت بھی حاصل ہوتی ہے. جوش و جذبے کے ساتھ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وعلى الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وآل محمد. یہ ایام بی بی کی شہادت کے حوالے سے منسوب ہے، اور اس اعتبار سے آگے آنے والے ایام کو ایام فاطمیہ تعبیر کیا جاتا ہے. بی بی کے عظیم شان وجود کے سامنے عقیدت اور احترام کے اظہار کے لیے اور وقت کے امام ان کے وارث کے حضور عقیدت کے اظہار کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسان کو اس دنیا کے اندر ایک خاص امتحان سے گزارا ہے. اجمالی طور پر ان تعلیمات کا اگر جائزہ لیں جو اس دنیا کی حقیقت کو بیان کر رہی ہیں، تو ہم یوں سمجھ پاتے ہیں کہ یہ دنیا کئی مراحل میں سے ایک بیچ کا مرحلہ تعبیر کی جا سکتی ہے. دنیا میں کئی افکار ہیں، نظریات ہیں اس دنیا کو دیکھنے کے لیے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہی دنیا مستقل ہے، نہ اس سے پہلے کچھ تھا نہ اس کے بعد کچھ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ تھا اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، یہاں سے شروع ہوا ہے اس کے بعد کچھ ہے. تو ان دو تین نظریات میں سے اگر آپ پاسبلٹیز کو دیکھتے ہوئے چلیں تو شاید چار نظریے بنا پائیں گے ہم. دین اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ پہلا مرحلہ نہیں ہے، اس سے پہلے کئی مرحلے تھے، آخری مرحلہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی کئی مراحل آئیں گے. لیکن اس کے باوجود یہ مرحلہ بہت یونیک ہے, بہت منفرد ہے. کس لحاظ سے منفرد ہے؟ اس اعتبار سے کہ اس مرحلے سے زیادہ اہم مرحلہ نہ پہلے آیا تھا نہ بعد میں آیا. تاثیر بہت زیادہ ہے اس مرحلے کی. یہ دنیا کو دیکھنے کا ایک انداز ہے جو دین اسلام نے دیا ہے. ہمارا اپنے خیال ہے کہ یہ جو کہا کہ عقیدے کی اتنی اہمیت بیان ہوئی ہے, ایک بار درود گزرے محمد وال محمد پر. کہ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ شاید ہر چار پانچ آیت کے بعد کوئی نہ کوئی آیت قیامت کے بارے میں نظر آتی ہے. اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے یہ پرسپیکٹو ہمارے ذہن کے اندر قائم ہو جائے, دنیا کو دیکھنے کا یہ انداز ہمارے ذہن کے اندر بن جائے. یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ شاید یہ دیکھنے کا انداز بنیادی ترین فرق ہے ایک مومن اور غیر مومن کے درمیان. جو شخص مومن ہوتا ہے وہ اس دنیا کو اس انداز میں دیکھتا ہے, جو مومن نہیں ہوتا وہ اس دنیا کو اس انداز میں نہیں دیکھتا, کسی اور انداز میں دیکھتا. اور اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کے اخبار کو جمع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ مسلسل ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ دنیا کو اس انداز میں دیکھیں. چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں, کبھی کوئی واقعہ ہوتا ہے, چاہتے ہیں اس انداز میں دیکھا جائے. اس حوالے سے ایک دو جملات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وال محمد. وہ مشہور معروف رسول اللہ کا واقعہ ہے کہ جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ جب صدقہ دو تو جو رہ جائے اس کو کہو کہ جو صدقہ دیا ہے وہ بچ گیا ہے, اور جو میرے ہاتھ میں بچ گیا ہے یہ در حقیقت ضائع ہو گیا ہے. یعنی آپ کا میرا انداز یہ ہوتا ہے کہ مثلا اگر میرے پاس کچھ مقدار ہے اور میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں تو میں دینے کے بعد کہتا ہوں کتنا دیا ہے اور کتنا بچ گیا ہے. اگر میرے پاس 100 روپے تھے, میں نے 10 اللہ کی راہ میں دیے, 90 میرے ہاتھ میں آئے, تو میں کہتا ہوں 10 میں نے دے دیے, 90 بچ گئے. وہ فرماتے ہیں ایسے مت دیکھو, کہو یہ 10 بچ گئے ہیں اور یہ 90 ضائع ہونے والے ہیں, یہ ضائع ہونے والے ہیں. تو پوری زندگی کو بھی چاہتے ہیں ایسے انداز میں دیکھا جائے. اس طرح کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ کسی آدمی کا گزر کسی علاقے سے ہوا تو اس نے دیکھا کہ قبروں کے اوپر سال بہت کم ہیں, 9 سال, 10 سال, 7 سال. وہ آبادی میں گیا تو دیکھا سب بوڑھے ہیں اور عمریں کافی زیادہ ہیں. تو اس نے کہا کہ تم لوگوں پر کوئی بلا آئی تھی کیا کہ اس وقت تو سب بوڑھے نظر آ رہے ہو لیکن قبریں سب کی چند چند سال کی ہیں, 10 سال, 15 سال, 8 سال. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ بھی بوڑھے تھے جو مرے, تو سال کیوں کم ہے ان کے؟ تو جواب ملا کہ ہم عمر نہیں لکھتے, جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو وہ لکھ دیتے ہیں. تو یہ آدمی 90 سال کا تھا لیکن ہمیں اندازہ اس کی زندگی میں بھی جو مفید حصہ تھا وہ 9 سال کا تھا, تو ہم نے 9 سال لکھ دیا. شاید اہل بیت چاہتے ہیں یہ دیکھنے کا انداز بن جائے کہ آپ اپنی زندگی کا حساب کریں, اور اس کو زندگی سے کم 1 سال پہ بھی کر سکتے ہیں, 1 مہینے پہ بھی کر سکتے ہیں, 1 ہفتے پہ بھی کر سکتے ہیں, 24 گھنٹے پہ بھی کر سکتے ہیں. حساب کریں اس میں سے جو اللہ کی طرف گیا ہے جو باقی رہ جائے گا وہ کتنا حصہ ہے. اچھا, اس کے اوپر نتائج بہت زیادہ ہیں, زندگی میں حاصل ہونے والی تبدیلیاں بہت زیادہ ہیں اس کے اوپر. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد وال محمد. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو لوگ موت سے خوف کھاتے ہیں اس کی سادہ سی وجہ ہے, جو انہوں نے اللہ کی طرف بھیجا ہے اسے کم پاتے ہیں اس لیے موت سے خوف کھاتے ہیں. یہ سب نتائج اسی سے حاصل ہو رہے ہیں, اس ایک پرسپیکٹو سے. آپ کا دیکھنے کا انداز کیا ہے, آپ دنیا کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تو اگر آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی کچھ تھا, بیچ میں یہ ہے, آگے بھی کچھ آئے گا, تو آپ دنیا کو صرف اگلے مرحلے کی تیاری کے انداز میں دیکھیں گے. اور اگر یہ انداز نہیں ہے تو پھر دنیا مستقل ہو جائے گی آپ کے لیے. اگر مستقل ہو گئی پھر مصیبت کی جگہ. اگر کوئی دنیا کو مستقل ٹھکانا ہو تو جو مین چیزیں یہ ہوتی ہیں میرے اور آپ کا دیکھنے کا انداز کیا ہے. اس کے اوپر بہت ساری چیزیں مرتب ہوتی چلی جاتی ہیں. مثلا اگر اس کے نتائج کو دیکھیں تو ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی سے کیا لے کے جانا ہے. اگر حقیقت میں دیکھیں تو میں اور آپ ایک اور جو کہ میرے اور آپ کے دیکھنے کے انداز سے بہت فرق پڑے گا. اور اگر میں اور آپ اس انداز کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ کچھ تیاری کرنی ہے, اس سے زیادہ یہ معاملہ نہیں ہے, اس کی مستقل کوئی حیثیت نہیں ہے, تو مستقل میرے اور آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے, ہمیں یہاں سے لے کے کیا جانا ہے, اصل اچیومنٹ کیا ہے. مجھے بعض اوقات یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے لیکن جو اصل میں کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہوتا. اس کے لیے بہت سارے میں لوگوں کو سہولت سے سمجھانے کے لیے لطیفے بھی سناتا ہوں, کہانی بھی سنا دیتا ہوں, واقعات بھی سنا دیتا ہوں. اصل یہ ہے کہ واقعی کیا کام ہونا چاہیے تھا. اب یہاں پہ چونکہ خاص ایک فضا ہوتی ہے اس خاطر عرض کر رہا ہوں. مثلا پورا ملک چل رہا ہے, بیوروکریسی چل رہی ہے, آرمی چل رہی ہے, گورنمنٹ چل رہی ہے, سب کچھ چل رہا ہے, صرف ایک مصیبت ہے, جو رہنے والے ہیں وہ چین سے نہیں رہ پا رہے ہیں. اس چلنے کا کوئی فائدہ ہے پھر؟ سب کچھ چل رہا ہے, سب کچھ سب کے نصیب میں ہے, صرف ایک مشکل ہے, چین نہیں ہے, آرام نہیں ہے, سکون نہیں ہے. کیا فائدہ ہوا پھر اس بھاگ دوڑ کا؟ انسان کو سوچنا پڑتا ہے نا کہ بھائی وہ جو اصلی اچیومنٹ ہے وہ کیا ہے. میں آپ کو ایک گاڑی بیچ دیتا ہوں, آپ مجھ سے گاڑی خرید دیجئے, مہنگی ترین قیمت پہ آپ کو دوں, دروازے سونے کے ہوں گے, گدیاں فلاں چیز کی ہوں گی, سب کچھ ہوگا, صرف ایک مشکل ہے, چلتی نہیں. فائدہ کیا ہوگا؟ بعض اوقات ہمارے اور آپ کے ساتھ زندگی میں یہی ہو رہا ہوتا ہے. 60 سال زندگی گزری ہے, خوب کمایا ہے, خوب کھایا ہے, خوب بچے ہوئے ہیں, دنیا میں شہرت ہوئی, طاقت ہوئی, عزت ہوئی, دولت ہوئی, سب کچھ ہوا, جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا, تو پھر باقی سب کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا یہ کیسے سمجھ میں آئے کہ جو ہونا چاہیے تھا نمبر ایک وہ کیا تھا, نمبر دو ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کے لیے یہ پرسپیکٹو چاہیے. جب تک ہماری نظر دنیا کو دیکھنے کی صحیح نہیں ہوگی ہم یہ دو کوشچن سالو نہیں کر پائیں گے. پہلا کوشچن, اصل جو ہونا تھا وہ کیا تھا, نمبر دو ہوا یا نہیں ہوا. میں مثلا فرض کر لیتا ہوں صاحب میں کارخانے کا مالک ہوں, فرض کر لیتے ہیں میری ملکیت میں ہرگز کارخانہ نہیں آ پائے گا, لیکن اگر میں مالک ہوں, فرض کر لیتے ہیں 50,000 آدمی امپلائیز ہیں, فرض کر لیتے ہیں, فرض کرنے میں کیا حرج ہے, بڑی وسیع زمین ہے جس کے اوپر کارخانہ چل رہا ہے, 50,000 لوگ ملازم ہیں, صرف ایک مشکل ہے, میری زندگی عذاب میں گزر رہی ہے, تو مجھے اس اتنے بڑے سیٹ اپ سے کیا ملا تھا؟ دیکھنے والے کے لیے بہت بڑی چیز ہے, 50,000 لوگ کام کر رہے ہیں, اتنا بڑا اونرشپ ہے, اتنی بڑی اونرشپ ہے, اور کارخانہ ہے, سب کچھ ہے, میں جانتا ہوں کچھ نہیں ہے, کیونکہ میری زندگی تو عذاب سے گزر رہی ہے. اب جب تک ہمارا پرسپیکٹو صحیح نہیں ہوگا دنیا کو دیکھنے کا انداز, اس وقت تک ہم نہیں سمجھ پائیں گے نمبر ایک کیا چاہیے ہے, نمبر دو ملا یا نہیں ملا. اور یہ میں عرض کرتا چلوں, جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے اتنا ہی اچھا ہے, وقت گزرنے کے بعد سمجھ میں آئے پھر زیادہ فائدہ نہیں, پھر بھی فائدہ ہے. جاہل مرنے سے بہتر ہے انسان عالم مرے, چاہے اس بات کا علم لے کے مرے کہ میں کچھ نہیں لے کے جا رہا, پھر بھی عالم مرنے کا فائدہ ہے. ہمارے پاس مرنے والے دو تین قسم کے ہیں. ایک وہ مرنے والے ہیں جن کو پتا ہے کہ وہ جو لے جانا چاہیے تھا وہ لے کے گئے, خوش نصیب. ایک وہ مرنے والے ہیں جن کو نہیں پتا کہ ان کو کیا لے کے جانا چاہیے, لیکن وہ لے گئے جو ان کو لے کے جانا چاہیے تھا, یہ بھی خوش نصیب. پتا تو نہیں تھا کہ کیا لے جانا چاہیے تھا, لیکن خوش قسمتی سے وہ جمع کر کے لے گئے جو ان کو لے کے جانا چاہیے تھا. ایک وہ ہے جس کو پتا تھا کہ مجھے کیا لے کے جانا چاہیے تھا، نہیں لے کے گیا وہ جو لے کے جانا چاہیے تھا، یہ بدقسمت ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک حصہ اچھا ہے، کم سے کم پتا تھا. بہت بدقسمت وہ ہے جس کو آخر تک پتا نہیں چلا کہ مجھے کیا لے کے جانا چاہیے تھا اور وہ لے کے بھی نہیں گیا، کچھ نہیں لے کے گیا، حتیٰ علم بھی لے کے نہیں گیا. اب مصیبت بہت زیادہ ہے. اس لیے کم از کم کوشش کریں زندگی کے وقت کو گزرنے سے پہلے اتنا تھام لیں کہ مجھے اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہاں ہونا کیا ہے. کیونکہ دنیا بہت دھوکے باز ہے. اب ہم مثال کے طور پر فرض کیجئے آپ اور میں، مثلا آپ میں سے کوئی بہت عقل مند آدمی کہے کسی آدمی کے بارے میں کہ یہ بہت عقل مند ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی ایک عقل مند کہہ رہا ہے کہ بہت عقل مند ہے تو بہت بڑی بات ہو گئی. خدا نہ کرے الٹا ہو جائے، ایک بہت بڑا دھوکے باز ہو اور وہ کسی شخص کے بات کے بارے میں کہے یہ بہت بڑا دھوکے باز ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ خود اتنا بڑا ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ دھوکے باز، تو پھر تو معاملہ بہت ہی خراب ہو گیا. اس کا مطلب ہے پازیٹو سائڈ میں حکمت، چیزوں کو پہچاننے کی طاقت. قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، قرآن حکیم ہے. حکیم کا مطلب کیا ہے؟ چیزوں کو پہچاننے کی طاقت ہے اس کے اندر. قرآن حکیم کہہ رہا ہے، جو خالق کی کتاب بھی ہے، کہ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. اس کا مطلب ہے اس کا دھوکہ بہت اونچا ہونا چاہیے. خداوند حکیم اپنی کتاب کے اندر کہتا ہے یہ دنیا دار الغرور ہے، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، اس سے بچ کے رہنا. اس کا مطلب ہے یہاں دھوکہ بہت اونچا ہونا چاہیے. اس کے بعد جگہ جگہ اہل بیت نے سکھایا اس دنیا سے بچ کے رہنا، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا اس میں دھوکہ کیا ہے. مثلا آپ دنیا کو دیکھیں، اس میں دھوکہ کیا ہے؟ اس میں دھوکہ سب سے بڑا یہ نہیں پتا چلنے دیتی کہ اس سے لینا کیا ہے، اچیومنٹ کیا ہے. تو چند جملات کے اندر میں آپ کی خدمت عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اور جو میری بنیادی طور پہ کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بنیاد پہ جا کر کام ہو جائے. فروعات پہ کام اچھا ہے، لیکن بعض اوقات فروعات بہت اچھی چل رہی ہوتی ہیں، اصل صحیح نہیں ہوتی. اس لیے اس خاطر مجھے یہ احساس ہوتا ہے اپنی زندگی کے لیے بھی، ظاہر مجھے اپنی زندگی بھی دیکھنی، مجھے جواب دینا خدا تعالیٰ کے سامنے کہ فروعات کے پہ کام، اصل کے اوپر اچھا کام ہو جائے، پھر فروعات خود بخود اس سے نکھرنا شروع ہو جاتی ہیں، اس سے سنورنا شروع ہو جاتی ہیں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اس دنیا میں جیسے کہ عرض ہوا بھائی دنیا دھوکے کی جگہ ہے، اس دنیا میں پازیٹو سائڈ بھی بہت ہیں. اس دنیا کی ایک خوبی ہے، اس دنیا کی ایک بہت بڑی برائی ہے. اس دنیا کی بہت اچھی خوبی یہ ہے کہ اس کی ہر چیز آخرت میں تبدیل کی جا سکتی ہے. اس دنیا کی اچھائی یہ ہے کہ اس کی ہر چیز آخرت میں تبدیل کی جا سکتی ہے. میں چند مثالیں آپ کی خدمت عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. کس کس چیز کو آپ آخرت میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ آخرت کا مطلب کیا ہوا؟ مستقل، نہ چھننے والی، پائیدار. مثلا آپ کے پاس اس دنیا میں وقت ہے، تھوڑی سی محنت کریں یہ وقت آخرت کی جزا میں تبدیل ہو سکتا ہے. آپ کے پاس جسمانی طاقت ہے، تھوڑی سی محنت کر لیں یہ جسمانی طاقت اخروی طاقت میں تبدیل ہو جائے گی. آپ کے پاس سوچنے کی صلاحیت ہے، تھوڑی سی محنت کریں یہ سوچنے کی صلاحیت اخروی ثواب میں تبدیل ہو جائے گی. اس کے بعد جو خالص ترین دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کی خالص ترین چیزیں تین چیزیں ہیں لوگ شمار کر رہے ہوتے ہیں، جو خالص دنیا کی ہیں، دولت، طاقت اور شہرت، تینوں خدائی کام میں تبدیل ہو سکتے ہیں. اس دنیا کی بہت بڑی خوبی یہ ہے، یہاں آپ ہر چیز کو آخرت میں تبدیل کر سکتے ہیں. اب یہ آپ کی ہوشیاری ہے، آپ کس طریقے سے اس کو آخرت میں تبدیل کریں. مثلا آپ کے پاس وقت ہے، آخرت میں کیسے تبدیل ہوگا؟ اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے وقت نہیں ہے، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ اپنے دل میں سوچتا ہوں، اگر میں بھی کسی کو کہوں یا میں بے خبر ہوں یا میں غلط بیانی سے کام دے رہا ہوں. وقت بہت ہے، فکر نہیں ہے، وقت بہت ہے ہم لوگوں کے پاس. مثلا فرض کیجئے آپ اپنے دفتر سے گھر تشریف لا رہے ہیں، چاہے آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں، چاہے کوئی اور ڈرائیو کر رہا ہے، چاہے آپ کسی پبلک سروس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وقت نہیں ہے آپ کے پاس. وقت ہے، فکر چاہیے، بس فکر چاہیے. اس کو آپ عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں. آپ کے میرے پاس دولت ہو، اس کو عبادت میں تبدیل نہیں کر سکتے. وہ خالی سب اجر میں تبدیل کر سکتے ہیں. شہرت ہے آپ کے پاس، آپ کر سکتے ہیں. بس ہم ایسے ہی شہرت کی مثال عرض کر رہا ہوں. ایک موقع پہ ایک عجیب منظر دیکھا تھا. ایک شاید مثال بعض کو اچھی نہ لگے، لیکن مجھے ایک پازیٹیو سائڈ نظر آتی ہے اس میں. ایک ایرانی ریسلنگ کھیلنے والا تھا، اولمپک میں گیا تھا، اولمپک میں گیا اور اس نے گولڈ میڈل لیا. گولڈ میڈل لیا تو جب میڈل اس کے گلے میں ڈالنے لگے تو اس نے دونوں ہاتھ اونچے کر کے نعرے تکبیر لگایا. اس کو پہلے بتا دیا تھا کہ اگر یہ حرکت کی تو گولڈ میڈل چھن جائے گا، اگر یہ حرکت کی تو گولڈ میڈل چھن سکتا ہے. تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ میں گولڈ میڈل لے ہی اس کے لیے رہا ہوں، اس کے علاوہ چاہیے ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ شہرت کو خدائی کام میں تبدیل کرنا ہے. اس نے اپنی ساری محنت کی، سالوں کی ٹریننگ کی، شہرت حاصل کی. کیا شہرت حاصل کی؟ اولمپک کا گولڈ میڈل. شہرت مل گئی نا، اس شہرت کو خدائی کام میں تبدیل کر دیا. ایک نعرے تبدیل لگا دیا. بہت سارے لوگوں کو خدا ممتاز اس طرح سے آزماتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اپنے کام کو خدائی کام میں تبدیل کریں گے یا نہیں کریں گے. آپ اپنے اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کتنی دفعہ خدا ممتاز نے ہم کو موقع دیا ہوگا کہ ہم اپنے کام کو خدائی کام میں تبدیل کریں، کیا یا نہیں کیا؟ یہ مین کوشچن ہے. بس سب سے پہلا کام یہ ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں اس دنیا سے حاصل کیا کرنا ہے. اس دنیا سے صرف ایک چیز حاصل کرنی ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہاں سے گزریں گے ایک اور دنیا میں جائیں گے، وہاں سب کچھ نصیب ہونا ہے جو ہم نے یہاں پہ بنایا ہوگا. اب دوسرا کوشچن ہے، ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ یہ کریٹیکل کوشچن ہے. دھوکہ دینے کے لیے انسان کے پاس بہت سارے دلائل ہوتے ہیں. قرآن کریم نے ایک حقیقت انسان کی بیان کی ہے، فرمایا ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ. دو حصے ہیں اس فرمان کے اندر. ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، اردو کی طرح کا یہ جملہ ہے، انسان اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے. انسان اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے، میں کون ہوں، کیا ہوں، کیا کیا ہے میں نے. دوسرا حصہ خطرناک ہے. یہ تو پازیٹو سائیڈ ہے کہ انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے. دوسرا حصہ خطرناک ہے، وہ کیا ہے؟ ولو القا معاذیرہ، گرچہ عذر پیش کرتا رہتا ہے. آپ اور میں یہ طے کر لیں، ہم بصیرت والے لوگ ہیں یا عذر والے لوگ ہیں، ہم کون سے ہیں؟ انسان اللہ میں سے ہی بصیرہ، انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے. کیا مطلب؟ سب کچھ جانتا ہے میں نے کیا کیا ہے. اگر میری زندگی 43 سال ہے، میں جانتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے. کمایا ہے، لٹایا ہے، دھوکہ دیا ہے، فریب کیا ہے، ایمانداری دکھائی ہے، بے ایمانی دکھائی ہے، کہیں ایمانداری کہیں غلط کام مکس کیا ہے، جو کچھ کیا ہے میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. صرف ایک مشکل ہے، عذر پیش کرتا رہتا ہے، عذر پیش کرتا رہتا ہے. اچھا، اب یہ جو عذر پیش کرنا ہے، یہ بھی دو تین طرح سے ہے. ایک دفعہ انسانوں کے سامنے عذر پیش کرتا ہے، ایک دفعہ خدا کے سامنے عذر پیش کرتا ہے، ایک دفعہ اپنے لیے بھی عذر بناتا رہتا ہے. میرا خیال میں خطرناک ترین انسان وہ ہے جو اپنے لیے بھی عذر بناتا رہتا ہے. مثلا عذر پیش کرنے کی عادت، فرض کیجئے میں جانتا ہوں قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے. اچھا، اللہ کی کتاب ہونے کے ناطے، اہل بیت کی تعلیمات ہونے کے ناطے، کہ اسے پڑھو، روزانہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے. پڑھ رہے ہیں لوگ نہیں؟ یہ کتاب سمجھنے کی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ عذر. کیا عذر ہے؟ میں بہت مصروف ہوں. ہم خود جانتے ہیں عذر قابل قبول نہیں ہے. جو کام زندگی کا اصلی کام ہے، اس سے بڑی مصروفیت کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ کون سا عذر ہے؟ تو میں نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی وجہ یہ کہ میں مصروف ہوں. یہ کون سا عذر ہو؟ اب ایک سادہ سی بات سوچتے ہیں، ہم ساری زندگی گزار رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی ٹاپ پرائرٹی ہے. جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اور چیزیں کیوں ذہن میں آتی ہیں؟ اس کا عذر کیا ہے؟ اس کا عذر یہ کہ میں مشکلات میں گھرا ہوا ہوں، وہ مشکلات میرے ذہن پہ آ جاتی ہیں. تو اللہ کی بندگی میں بھی کوئی راستہ رکاوٹ ہونی چاہیے کیا؟ معلوم ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ سارے عذر کس قسم کے ہیں؟ سب لین ایکسکیوزز ہیں، جمع ہو گئے. اچھا، بہترین کام یہ ہے اپنے عذر کو پہچان لیں اور اس عذر کا بھی مقابلہ کر لیں. اپنے نفس کو چھوڑے نہیں. سب سے خطرناک حالت یہ ہوگی میں اور آپ چھوڑ کر بیٹھ گئے، چھوڑ کر نہ بیٹھے، پیچھے پڑے گئے. ابھی کچھ دن پہلے ایک دوست نے مجھے فون کیا. یہ بعض اوقات دوستوں کے تجربے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. شاید آپ کی خدمت میں یاد ہو کہ ہم نے ایک دفعہ عرض کیا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیہ کریمہ کو پڑھنا چاہیے. بندہ خدا بہت پڑھتا تھا. کچھ دن پہلے اس نے فون کیا، کہنے لگا کہ مولانا صاحب نماز شب پڑھتا تھا، یہ آیہ کریمہ سجدے میں جا کر 300 دفعہ پڑھتا تھا، یہ تھا وہ تھا. کہنے کا میرے ساتھ ایک مشکل پیش آ گئی ہے، مجھ سے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی. ایسا کیوں ہو رہا؟ اچھا، یہ تقریباً ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے. بدترین حالت کیا ہے؟ آپ دست بردار ہو جائیں، دست بردار نہ ہو، بس سرنڈر مت کریں. اگر برا وقت بھی آیا ہوا ہے اس کو تھامنے کی کوشش کریں، اس کے اوپر انالیسس کریں کیوں برا وقت آیا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. دست بردار نہ ہو. جیسے آپ نے سرنڈر کیا پھر معاملہ سدھرے گا نہیں، بہت خراب ہو جائے گا. آپ دست بردار نہ ہو. مثلا آپ نے امیر المومنین کی نہج البلاغہ پڑھی، فرض کرتے ہیں درود بھیجے گا ان کی ذات اقدس کو، آپ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے احساس کرتے ہیں کہ نہج البلاغہ کا مومن کچھ اور ہے، میں کچھ اور ہوں، میں وہ نہیں ہوں. جو نہج البلاغہ کو تفصیل سے پڑھے اور مسلسل پڑھے وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ دنیا کچھ اور ہے، ہم وہ نہیں ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک مشورہ عرض کروں گا. ایک دفعہ مجھے پاکستان سے باہر ایک جگہ جانے کا موقع ملا، وہاں 10 دن نہج البلاغہ پہ پڑھنا تھا، عشرہ تھا پورا، نہج البلاغہ پہ پڑھنا تھا. اچھا، میں بھی ہوٹل میں بالکل فری تھا، کوئی ملنے ملانے والا نہیں تھا، کوئی کام کاج نہیں تھا، صحیح، بس ہوٹل میں بیٹھنا تھا، شام کو اترنا تھا اور جناب مجلس پڑھنے کی معاملہ ختم. ان 10 دنوں میں مجھے موقع ملا کہ میں نہج البلاغہ کو کئی دفعہ پڑھنے کی کوشش کرتا رہا کہ ٹھیک ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے اور شام کو وہی پڑھنا ہے تو اس کو پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں. میں ایک بار اندازے کے طور پہ احساس کی، اس وقت بھی مجھے طالب علم بنے ہوئے میرے خیال میں 20 سال ہو گئے تھے، اس وقت بھی 20 سال ہو چکے تھے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر نہج البلاغہ کو مسلسل کثرت سے پڑھا جائے تو ایک خاص منطق بننا شروع ہو جاتی ہے، اور احتمال قوی اس بات کا ہے کہ اس منطق کا کوئی نہ کوئی جڑ سرا امیر المومنین کی منطق سے جڑا ہوا ہوتا ہے. یہ تجربہ کبھی کر کے دیکھیں آپ زندگی میں، کچھ دن ایسے نکالیں اگر آپ کے پاس کچھ ایسا ٹائم بن پائے کہ جو زندگی کے معمولات ہیں ان کو تھوڑا سا روک کر مسلسل نہج البلاغہ پڑھیں، مسلسل پڑھیں. تو اگر آپ کئی دن تک مسلسل نہج البلاغہ پڑھیں زیادہ مقدار میں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ منطق آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے گی. جس انداز سے مولا فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں وہ لاجک آپ کے ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جائے گی. اچھا، اس کا ایک عجیب اثر اور ہوگا، وہ یہ کہ آپ کا بولنے کا انداز اس انداز سے متاثر ہو جائے گا، آپ کا بولنے کا انداز اس انداز سے متاثر ہو جائے گا، آپ کی فکر بننا شروع ہو جائے گی. البتہ نہیں معلوم کتنے دن رہے گی، کیونکہ جیسے آپ گویا اس اسپیل سے باہر آئیں گے تو دنیا کچھ اور ہو جاتی ہے. وہ نہج البلاغہ کی دنیا اس دنیا سے بہت مختلف ہونی چاہیے. میرے خیال میں ہم سب اس بات کو احساس کرتے ہیں، وہ دنیا بہت مختلف ہے جو نہج البلاغہ کے اندر بیان ہو رہی ہے، وہ دیکھنے کا انداز بہت مختلف ہے. تو فرض کیجئے آپ نے نہج البلاغہ کے اوپر محنت کی، چند خطبات بار بار پڑھے بار بار پڑھے، اچانک آپ کو ایک اندازہ ہوا کہ اس کا مومن وہ نہیں ہے جو میں سوچ رہا ہوں، مجھے اور اس میں بہت فرق ہے. اچھا، آپ دو راستے ہیں، ایک تو آپ یہ کہیں گے کسی اور دنیا کی باتیں ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ شیطان کا راستہ، قرآن آپ سے کہے گا کسی اور دنیا کا تذکرہ ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، آپ یہ مت سوچیے، آپ ہی کے لیے. فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا پھر میں اس سے اتنا مختلف ہوں، ہوگا کیا؟ سرنڈر مت ہونے دیں، اپنے راستے کے اوپر چاہے روزانہ آدھا قدم اٹھائیں، قدم ضرور اٹھائیں. میں نے اس دوست کو مشورہ دیا جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں پہلے نماز شب بھی پونا پونا گھنٹہ پڑھتا تھا، ایک ایک سجدے میں دس دس منٹ سر رکھتا تھا، اب مجھ سے پانچ منٹ میں دو رکعت نماز نہیں پڑھی جاتی. تو میں نے اس سے عرض کیا کہ تمام مستحبات ختم کر دو، تمام مستحبات ختم کر دو، بیسک پر آ جاؤ اور اس بیسک کو اچھی طرح کرو. بس کوشش مت کرو نماز شب پڑھو، مت پڑھو کہ بعد میں تم اس سے پڑھتے رہو تو میں نماز شب کیوں نہیں پڑھ پا رہا. مت کوشش کرو. قرآن کریم پہلے مثلا آدھا آدھا سے بارہ پڑھتا تھا، میں نے اس کا ایک صفحہ پڑھو، صرف واجب نمازیں پڑھو، لیکن جو کر رہے ہو اسے اچھا کرو، سرنڈر مت کرو، اپنے آپ کو تسلیم نہ ہونے دو. آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا، تجربے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تسلیم نہ ہونے دیں، مقابلہ کرنے کی کوشش کریں. اچھا اب مقابلہ کس میں کریں؟ برائی نہ آنے دیں، اچھائیوں کا بار بڑھانا اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنا برائیوں کو دور کرنا فائدہ مند ہے. اچھائیاں بڑھانے سے کم فرق پڑتا ہے. برائیوں کو آنے سے روک لیں، برائیوں کو آنے سے روک لیں گے جو کم اچھائیاں ہوں گی وہ بھی فائدہ دیتی ہیں، وہ بھی فائدہ دیتی ہیں. تو جو اس پورے بحث کا نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی اور میری زندگی ایک خاص ہدف سے ہے، اس ہدف کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں اس بات کا جائزہ لے لیں کہ وہ اصل ہدف پورا ہوا یا نہیں ہوا. اچھا یہ میں یہاں پر کیوں عرض کر رہا ہوں، معمولی مجھے خوف یہ ہوتا ہے ہم لوگ بہت مصروف لوگ ہیں اور اس مصروفیت میں یہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے کہ اصل مصروفیت کیا ہے. مصنوعیات ہم لوگوں کی زندگی میں حد سے زیادہ ہے. مثلا آپ اور میں جانتے ہیں ہماری اور آپ کی زندگی کہاں گزرتی ہے، ان سب کو کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیں، کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیں اور اس کے بعد اس میں سے اصلی کو نکالیں، اور اصلی کو نکالنے کے بعد میں نے عرض کیا سرنڈر نہ کریں، تسلیم نہ ہونے دیں، اپنے اندر مقابلے کی طاقت کو زندہ کریں. مثلا کچھ دوست احباب ممکن ہے یہاں پر موجود ہوں، اور ایسا بہت ہوتا ہے، میں نے اس دوست کی مثال بھی دی کہ جو یہ احساس کر رہے ہوں کہ ہم بڑھ نہیں رہے، یا رکے ہوئے ہیں یا گر رہے ہیں، یہ احساس انسان کو بہت تنگ کرتا ہے کہ ہم بڑھ کیوں نہیں رہے، اتنی محنت کی، اتنا جدوجہد کی، جہاں پہنچنا چاہیے تھا وہاں نہیں پہنچ رہے، یا رکے ہوئے ہیں یا گر رہے ہیں. اس احساس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے انسان تسلیم ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے. ہم دولت اور مال کی دنیا میں بھی یہی کہتے ہیں. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کوئی، چونکہ آپ ہی لوگ، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا لہٰذا عرض کر رہا ہوں، کوئی آتا ہے مانگنے کے لیے تو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اگر دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. تو معمولاً ایک چیز نوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس میں اسٹرگل کی ایک کشش باقی ہے یا نہیں ہے، اسٹرگل کی امید باقی ہے یا نہیں ہے، یا یہ چھوڑ چکا ہے، دست بردار ہو چکا ہے. اگر امید باقی ہے اس پر کام کرنا آسان ہے، اس پر کام کرنا آسان ہے، اس کو آپ کچھ دیں تو وہ کوشش کرے گا کہ اپنی زندگی کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے. اگر دست بردار ہو چکا ہو اس کے ساتھ کام کرنا بہت سخت ہو جاتا ہے. اس کو آپ کچھ دیں گے تو اس سے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا، وہ ضائع کر دے گا. معنویت بھی ایسی ہے، اپنے اندر طاقت رکھیں کہ مجھے کچھ کرنا ہے اور مسلسل کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. اچھا مسلسل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اتنی میں نے گفتگو کی آپ کی خدمت میں، یہ اس خاطر تھی کہ ہمارے اندر ہمت رہے کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. بڑوں کو بھی دیکھیں کہ وہ لوگ کس کن جگہوں پر پہنچے ہیں تاکہ ان سے ہمارے اندر امید زندہ رہے. کچھ دن پہلے کسی شخص نے کتاب دی عباد الرحمان نام کر کے، ایک کتاب، اس کا ٹائٹل تھا عباد الرحمان. مجھے نہیں معلوم اسلام آباد تک ابھی پہنچی یا نہیں پہنچی، حال ہی میں پرنٹ ہوئی ہے. تو اس میں گزشتہ علماء کے واقعات کا مجموعہ انہوں نے بیان کیا تھا، بہت تفصیل سے نہیں تھا لیکن بہرحال ایک اچھا تھا. اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے کہ انسان उन लोगों के वाकयात को पढ़े जिन्होंने कोशिश की और किसी जगह तक पहुंचे। कुछ पॉइंट्स अर्ज करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जाहिर है हम और आप पता नहीं फिर दोबारा कब नसीब हो, तो कुछ पॉइंट्स अर्ज करने की कोशिश करता हूं जिससे हम और आप अपने अंदर आगे बढ़ने की ताकत को जिंदा रख सकते हैं। और दस्तबरदार नहीं होंगे, थोड़ी थोड़ी सी जिद्दोजहद करते रहेंगे, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये जिद्दोजहद कब तक करनी है? इतनी करनी है कि ऊपर वालों को रहम आ जाए और हाथ पकड़ लें, बस इतनी जिद्दोजहद करनी है कि उन मलकूतियों को रहम आ जाए और वो कहेंगे इसको थामना अच्छा है। इतनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। एक दफा उन्होंने थाम लिया, फिर मामला खत्म हो गया। लेकिन उधर तक पहुंचना भी आसान नहीं है, उधर तक पहुंचना कि यहां 6 अरब इंसान डूब रहे हैं और मैं ऊपर वालों से कहूं कि मैं वो हूं जिसको आपने थामना है, ये सलाहियत साबित करना आसान नहीं है। इसके लिए क्या करना चाहिए? चंद पॉइंट्स आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद को। अगर मैं और आप वाकई कुछ करना चाहें तो हमें कुछ इस तरह से करना होगा कि अपनी जिंदगी में से कोई एक पॉइंट पिक कर लें, कोई एक नुक्ता ऐसा देखें जिसको हम समझ रहे हैं कि ये मेरी जिंदगी में डार्क स्पॉट है, ये गलत नुक्ता है, इसको नहीं होना चाहिए। एक चीज पिक कर लें, उसके ऊपर पूरे खुलूस के साथ मुकाबला करना शुरू कर लें। आप और मैं अपनी जिंदगी को जानते हैं, हम और आप जानते हैं हमारी पॉजिटिव्स क्या हैं, हम और आप जानते हैं हमारी गलत हिस्से कौन सा है। अगर कोई कहे मेरी जिंदगी में गलत हिस्सा है ही नहीं, दरअसल मैं फिर वही में कहूंगा या बेखबर है या बार गलत बयानी कर रहा है। हर एक की जिंदगी में कोई गलत हिस्सा है, अपने गलत हिस्से को आइडेंटिफाई करें, उस गलत हिस्से का मुकाबला शुरू कर दें। जितना आपका मुकाबला शदीद होगा उधर से नुसरत मिलना ज्यादा होती चली जाएगी। मैं एहसास किया कि दोस्त अहबाब में से जिन दोस्त अहबाब ने वाकई कमाल किए हैं, जिन लोगों ने वाकई मेहनत करके अपने आप को कहीं पहुंचाया और अब इंसान उनको देख कर रश करता है कि ये लोग किस तरह से इस काम को कर पाए, उनका स्टार्टिंग पॉइंट यही है, वो किसी बुराई का मुकाबला कर रहे होते हैं, अपने अंदर मौजूद किसी बुराई का मुकाबला कर रहे होते हैं। तो अगर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ ना कि आप 70 दफा इस्तगफार करें रोजाना, अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, इसके फायदे बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके फायदे कम है। अगर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं 25 दफा अल्लाहुम्मग़फिर लिल्मुमिनीन वल्मुमिनात वल्मुस्लिमीन वल्मुस्लिमात कहें, इसका फायदा बहुत ज्यादा है, उसके मुकाबले में इसका फायदा कम है। ये दोनों काम जो मैंने आपकी खिदमत में साइड में अर्ज किए, ये दोनों काम आपकी तरक्की के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनका फायदा भी कम है। अगर आप इस काम पर मेहनत शुरू कर दें कि अपनी जिंदगी में से एक गलत हिस्सा निकालें कि मेरी जिंदगी का गलत हिस्सा ये है, इसके खिलाफ मेहनत शुरू कर दें, इसका फायदा बेतहाशा ज्यादा है। अब आपका काम यही होना चाहिए। सब खुशकिस्मती से मैं और आप एक दूसरे के असरार को नहीं जानते, जानते होते तो हम एक साथ बैठते भी नहीं थे। अल्लाह ने जो सत्तारुल उयूब है ये अच्छा किया हुआ है और उसकी हर चीज अच्छी है कि उसने हम इंसानों को एक दूसरे के असरार नहीं बताए। वरना हकीकतन हम लोगों के लिए जिंदगी गुजारना मुसीबत हो जाती है। अब सोचे वो खुद सत्तारुल उयूब कितना वसी है कि हम सबके उयूब को जानता है, लेकिन अगर हम में से भी कोई हाथ उठा के उसको या अल्लाह कहता है तो बुरा नहीं कहता था, फिर भी कबूल कर देता है। तो सत्तारुल उयूब ने हम सबको उयूब छुपाए हुए, लेकिन खूबी इस खूबी के साथ एक इल्म तो है हमारे पास कि हमारा जो गलत हिस्सा है वो कौन सा है, उस गलत हिस्से के खिलाफ जिद्दोजहद शुरू करें। गलत हिस्से के खिलाफ जिद्दोजहद करें, अहले बैत अथार अलैहिम सलाम से नुसरत तलब करें। अच्छा, अब गलत हिस्से के खिलाफ जिद्दोजहद कैसे करें? जो भी गलत चीज है उसके मुखालिफ में कुछ अंजाम देना शुरू कर दें। फिर मैं चंद मिसालों से अर्ज करूंगा, चूंकि इसकी वैरायटी बहुत ज्यादा होगी। मतलब मेरा गलत हिस्सा आपके गलत हिस्से से मुख्तलिफ होगा और किसी और का गलत हिस्सा मुख्तलिफ होगा किसी और के गलत हिस्से से, तो चूंकि इसकी वैरायटी बहुत ज्यादा है, लेकिन चंद मिसालें दी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर उलमा इस तरह से बयान करते हैं, फर्ज कीजिए किसी की शख्सियत का गलत हिस्सा तकब्बुर है,
کسی بھی قسم کا تکبر ہے اس کے اندر, تو اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کو کیا کرنا چاہیے, اندر کچھ ایسے کام کرے جس سے تکبر ختم ہونے کی طرف چلا جائے. ایک عالم دین کے پاس ایک آدمی آیا, یہ عرفہ کا سلسلہ بہت قیمتی سلسلہ ہے اور چار پانچ نسل پہلے شروع ہوا, الحمدللہ اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. ان سلسلے عرفہ میں ایک سید علی قاضی طباطبائی تھے جو امام خمینی کے استاد تھے, ان کے ایک استاد تھے اساتذہ کی فہرست میں ملا حسین قلی حمدانی نام کر کے, بہت پائے کی شخصیت. کہتے ہیں کہ 300 عرفہ تربیت کیے انہوں نے, 300 عرفہ, 300 مستحد بنانا آسان ہے, 300 عارف بنانا فی زمانہ شاید ناممکن ہے. 300 عرفہ تربیت, ان کے پاس ایک عالم دین آئے خود مستحد اور کہا کہ میں آپ سے علم عرفان میں ہدایت لینا چاہتا ہوں. خود مستحد جو آئے تھے, کہا ٹھیک ہے آپ کو سب سے پہلے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ کی شاگردی کا پہلا دن ہے. تو جن لوگوں کو وہ درس دیتے تھے وہ ان کے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, کہا آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ کی شاگردی کا پہلا دن ہے. کہا میں تسلیم کرنے کو تیار ہوں. کہنے کی تسلیم کی ایک نشانی ہوگی, آج سے آپ کا کام یہ ہے کہ جو درس میں آئے گا سب کی جوتیاں آپ صحیح کریں گے. یہ آپ کا پہلا درس ہے, یہاں سے شروع کریں, اٹھیں جائیں سب کی جوتیاں صحیح کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں جوتیاں صحیح کرتا ہوں. انہوں نے جوتیاں صحیح کی, واپس آ کے بیٹھ گئے. کہنے کہ نہیں وہیں کھڑے رہیے, جو بھی جوتا ہوتا ہے اس کے پاؤں سے اٹھائیے گا, جگہ پہ رکھیے گا. انہوں نے اچھی طرح احساس کر لیا اس بندے خدا کے اندر مصیبت تکبر ہے. جب تک یہ مصیبت نہیں نکلے گی نماز شب فائدہ نہیں دے گی. انہوں نے پہلا مقابلہ یہ سے کروایا. ایک آدمی آیا, اس کے ساتھ ایک اور مشکل تھی. مشکل یہ تھی کہ بات بات پہ اپنی شخصیت کو ثابت کرتا ہے, بات بات پہ اپنی شخصیت کو ثابت کرتا ہے. اس کو حکم دیا کہ آپ کم از کم ایک مہینے تک خاموشی اختیار کریں گے, چپ رہیں گے. اس کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ وہ جہاں موقع بنتا تھا چند جملے بول کر اپنی شخصیت کو ثابت کرتا تھا. اس کا خاموش رہیے, چند ایک مہینے تک خاموش رہیے, اور اندر اندر اس کا مقابلہ کیجئے کہ آپ کیوں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. خدا نمتال کی خاطر کام کرنے والے کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرے. اسی طریقے سے مثلا کراچی میں غالب آغا جعفر صاحب تھے اور ان کا سلسلہ ماشاءاللہ اچھا سلسلہ تھا, انہوں نے کافی مومنین کو فیض پہنچایا. ان کے پاس کوئی آدمی آیا, اس نے کہا کہ آغا صاحب میں کنجوس ہوں. وہ اچھا آدمی خود جانتا ہے اپنے عیب کو, کہنے لگا میں کنجوس ہوں, کنجوسی کا علاج کیسے کروں. اچھا اگر میں ہوتا تو شاید کہتا ہر روز صدقہ دو, ٹھیک ہے, تاکہ کنجوسی کا علاج ہو جائے. انہوں نے یہ کام نہیں کیا. میں نے ان کے کام میں اندازہ لگایا, فوت ہو چکے ہیں. ان کے کام میں خوبی یہ تھی وہ بالکل روٹ پر جا کر زیرو سے شروع کرتے تھے, یعنی ون سے شروع بھی نہیں کرتے تھے, بس زیرو سے ذرا سا اوپر رکھ کر شروع کرتے تھے. انہوں نے یہ کہا, کہنے کہ اگر آپ کنجوس ہیں اور آپ کے اندر کنجوسی ہے تو اس کا علاج آپ ایسے کریں کہ جب بھی کسی کو پیسے دینے لگیں تو جو سب سے اچھا نوٹ ہو وہ دیجیے گا. کنجوس آدمی کیا کرتا ہے, جو سب سے بھٹا ہوا نوٹ ہوتا ہے وہ نکال کے دیتا ہے. کیوں؟ اچھا یہ 10 روپے اور اس 10 روپے دونوں کی مالیت میں کوئی فرق نہیں ہے, طبیعت کی کنجوسی یہ ہے کہ پرانا نوٹ دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کنجوسی کا مقابلہ یہ نہیں کریں کہ آپ 11 روپے دیں, نہیں یہ نہیں کریں, صرف یہ کریں کہ وہ جو اچھا والا نوٹ ہے وہ دے دیں. کیوں؟ آپ کے اندر دینے کی طاقت ہے, دینے کی طاقت ہے. پھر ایک وقت آئے گا آپ صدقات بھی دیں گے, آپ اشار بھی کریں گے, پرانی قربانی بھی کریں گے, لیکن شروع یہاں سے کریں. اب ایک آدمی آیا ہم سے کہے کہ میں نماز شب پڑھنا چاہتا ہوں, کہاں سے شروع کروں. اور میں اس سے کہوں بھائی 11 رکعت نماز شب ہوتی ہے, تو وہ تقریباً امید ہے کہ نہیں پڑھے گا, یہاں سے شروع نہیں کرنا ہوگا. سب سے پہلے اس کو شروع کروانا ہوگا کہ بھائی آپ فجر سے پہلے اٹھ جایا کریں, بس ایک درود بھیج دیا کریں, بس کہیں سے تو شروع کرنا ہے نا. آپ اور میں بھی اپنی برائی کو دیکھیں, برائی کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں, تھوڑا 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 اپنی برائی سے لڑیں, تب کہیں جا کر صحیح ہوگی. اور یہ بات سب کو معلوم ہے, مرض اور بیماری جتنی پرانی ہوتی ہے اس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں. اوپر سے درخت کٹ جاتا ہے, جڑ باقی رہ جاتی ہے, درخت کٹ جاتا ہے. بس آپ کسی برائی کا مقابلہ کریں گے, 2-4 مہینے بعد کہیں گے اب شاید معاملہ ختم ہو گیا، اچانک ایک واقعہ پیش آئے گا، پتہ چلے گا پورا درخت نکل کے سامنے آ گیا. اور آپ کہیں گے میں تو سمجھتا معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، درخت کٹا تھا، جڑ باقی ہے. جڑ کٹ رہا ہے. ایسے جڑ کس سے کٹتی ہے؟ جڑ صرف توحید سے کٹتی ہے. توحید، خدا کو پہچان، جگہ جگہ خدا کو پہچان، یہ خدا کی خاطر ہو تو کیسا ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ہوا اس کا مطلب ہے یہ خدا کی خاطر نہیں تھا. خدا کو پہچانے بار بار، اس خاطر توحید اساس ہے ہر چیز کی، معرفت توحید سے اپنی توحید کو مضبوط کرنے، جگہ جگہ خدا کو پہچان، جگہ جگہ خدا کا تذکرہ کرنے کی کوشش کر. ہم لوگوں کے یہاں پاکستانی معاشرے کے اندر کچھ چیزیں اچھی ہیں، مثلا لوگ انشاءاللہ بہت کہتے ہیں، الحمدللہ بہت کہتے ہیں، صرف ایک مشکل ہے، جب بولتے ہیں تو اس کا قصد نہیں کرتے، ارادہ نہیں کرتے، بس کہتے ہیں انشاءاللہ، مطلب کچھ اور ہوتا ہے. بلکہ اب تو لوگ انشاءاللہ کہنے والے سے بہت ڈر جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کرے گا. آپ قصد کرنا شروع کر دیں، قصد کرنا شروع کر دیں، زندگی آسان ہو. ایزان محترم، ہم اور آپ ایک مستقل مقابلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مقابلے کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ مقابلہ رکے گا نہیں. اس مقابلے میں کامیاب ہوئے جو مقابلے کو سمجھتا رہے اور لڑتا رہے، باہر نہ نکلے، پھر مسلسل ڈیولپمنٹ دکھائے، کچھ نہ کچھ کرتے رہیے، اپنے آپ سے کچھ نہ کچھ لڑتے رہیے. اب دشمن کے مقابلے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہم لوگ 10 دشمن ہوتے ہیں، بعض وقت انسان سوچتا ہے یہ دشمن اتنے طاقتور ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سادہ سا کام یہ، کچھ کرتے رہیے، کچھ کرتے رہیے، مقابلے پہ رہیے، مقابلہ چھوڑ کے باہر نہ جائے. نفس کے ساتھ بھی ایسے، اس نفس کے مقابلے میں باہر نہ جائیے، اپنی توانائی کو جمع کرتے رہیے، اپنی شناخت حاصل کرتے رہیے. اسے ایک اور کام کر لیجیے، یہ کام مشکل ہے، یہ کام مشکل ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں، ہر ہفتے آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ کسی ایسے آدمی کے ساتھ ضرور گزاریں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ مجھے خدا کی طرف لے جائے گا. بس اتنا کرنا، ہر ہفتے 10 منٹ، 5 منٹ، 15 منٹ، کچھ کر کے کسی ایک ایسے آدمی سے ملتے رہیں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یہ مجھے خدا کی طرف لے جائے گا. بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ذکر ہی فضول ہے اس نعمت کی عظمت کا، بہت بڑی نعمت ہے. ڈھونڈ لیں آپ، صرف ایک مشکل ہے، وہ آدمی ملے گا کہاں سے؟ وہ بھی اسلام آباد میں. مشکل ہی ہے، ہر جگہ مصیبت ہے، ایسے ہی میں نے تذکرتاً کہہ دیا، مشکل ساری ہے، ملے گا کہاں سے؟ کاش ایسا ہو جائے کہ میں اور آپ وہ آدمی بن جائیں، کاش ایسا ہو جائے کہ میں اور آپ وہ آدمی بن جائیں جس پر لوگ آئیں اس بات کے لیے کہ یہ ہمیں خدا کی طرف لے کر جائے گا، کاش ایسا ہو جائے. لیکن ابھی ہم وہاں سے شروع کریں کہ ہم کسی کے پاس جائیں، قصداً جائیں، صرف ایک ہدف سے، یہ ہمیں خدا کی طرف لے کے جائے گا. عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں اپنے تجربے سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ عمدن چند ہفتے یہ کام کر گئے، آپ خود اس کی تاثیر دیکھیں. پھر اپنی زندگی میں کسی کا انتخاب کریں جس کو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ خدا کی طرف لے جا سکتا ہے، ڈھونڈ لیں اس آدمی کو، 10 منٹ گزارے ہفتے میں، ہفتے میں 10 منٹ، پھر آپ اس کے اثرات دیکھیے گا، آپ دیکھیں گے کہ نہیں اثر پڑتا. یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، یہ زندگی کوئی بڑی زندگی نہیں ہے، اس کے ٹائم کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، مصیبت یہ کہ اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے. ان تمام کے درمیان رہتے ہوئے یہ چند کام کرنا آسان نہیں ہے، لیکن یہی ہمارا امتحان ہے، ہم اسی امتحان پہ بلائے گئے ہیں. ہم یہاں کسی اور غرض سے نہیں آئے، ہم کچھ آباد کرنے نہیں آئے سوائے آخرت کے، ہم کچھ جمع کرنے نہیں آئے سوائے آخرت کے سامان کے، باقی سب فنا. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہم لوگ مٹنے کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، ہم ہمیشہ باقی رہیں گے، ہم لوگ نہیں مٹیں گے. یہ دنیا مٹ جائے گی، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، ہم نہیں مٹیں گے، ہم یہاں سے کہیں اور جائیں گے، پھر وہاں سے کہیں اور جائیں گے. آوتابائی کہتے تھے ہم فانی نہیں ہیں، ہم باقی ہیں. فانی نہیں ہیں ہم لوگ، دنیا فانی ہے. اس بندے کی تصحیح عرض کرتا تھا تم کبھی کوئی نہ کہہ کے غلط بات کہہ دی. دنیا فانی ہے, دنیا میں زندگی فانی ہے, آپ کا وجود باقی ہے. کیا دلیل ہے؟ خود خدا کہتا ہے خالدین فیہا, اس کا مطلب ہے وجود انسانی کو بقا ہے, وجود انسانی باقی رہے گا, یا جنت میں یا جہنم. ہم مٹنے کے لیے نہیں ہیں, باقی رہنے کے لیے. یہ کہ باقی کس حالت میں رہیں گے یہ مقابلہ ہے. مقابلہ یہ ہے باقی تو رہیں گے, کس حالت میں رہیں گے؟ اچھے باقی رہیں گے, برے باقی رہیں گے؟ آپ اور ہم اس مقابلے میں بیٹھے ہوئے ہیں. کاش ہمیں اتنا ہی یاد رہے کہ یہ مقابلہ کیا مقابلہ ہے. حالات زندگی پڑھتے رہے, اچھوں کے حالات زندگی پڑھتے رہے, اچھوں کے حالات زندگی پڑھتے رہے, اس سے کچھ نہ کچھ نصیب ہوتا رہتا. اور اس دو تین پوائنٹس ہمارے اس آج کے ایک گھنٹے کی تقریباً لگ بھگ لب لباب بنتا ہے. نمبر ایک, پرسپیکٹو صحیح ہونا چاہیے, پرسپیکٹو صحیح ہونا چاہیے, دنیا کو دیکھنے کا انداز صحیح ہونا چاہیے. نمبر دو, اپنا حساب لیتے رہیے اچیومنٹس کیا ہیں, ٹرو میننگ میں اچیومنٹس کیا ہیں. نمبر تین, سرنڈر نہ کریں, تسلیم نہ ہوں, مسلسل جدوجہد کرتے ہیں. نمبر چار, برائی کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس سے لڑنا اچھائیاں جمع کرنے سے زیادہ مؤثر ہے. برائی سے لڑنا, اچھائی نہیں ہوئی خدا کے سامنے جواب دینا پڑے گا, اچھا اچھائی کم ہے, برائی ہوئی تو بہت بڑی مصیبت آئے گی. بس برائی سے لڑنا امپورٹنٹ ہے, برائی سے لڑیے. اور جو آخری بات ہمیں سے ہوئی وہ یہ کہ آپ ہمیشہ باقی رہیں گے. ان سب کے لیے ایک سولوشن جو دینے کی کوشش کی گئی وہ یہ کہ کچھ حالات پڑھتے رہیے, اور اچھا یہ ہے کہ ہر ہفتے ڈیلیبریٹلی ایک آدمی کے پاس جائیں, رابطے میں رہیں 10 منٹ کے لیے صحیح, جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ ہمیں خدا کی طرف لے کر جائے گا, یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت بن جائے گی. اور ان تمام معاملات میں اہل بیت سے توسل کرتے رہیں, اہل بیت سے توسل کرتے رہیں. یہ دنیا ان کے سامنے ہے, اس دنیا کی کوئی چیز ان سے چھپی بھی نہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام خدا ممتاز کے نمائندہ ہونے کے ناطے اس دنیا کے ایک ایک فرد کو گویا دیکھ رہے ہیں, کون یہاں مقابلہ کر رہا ہے جانتے ہیں, ہمیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ جانتے ہیں ہمارے وجود کو دیکھتے ہوئے کہ ہم مقابلے پر ہیں یا مقابلے سے باہر ہیں. اور اصل کام امیر المومنین کا کسی کا پاؤں پھسل جائے سنبھالنا نہیں ہے, کوئی دین میں پھسل رہا ہو مدد کے لیے پکارے اس کو سنبھالنا, اصل کام یہ. وہ بھی صحیح ہے, اصلی نہیں ہے, اصلی وہاں پر ہے. تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں دین میں طاقت آپ کی کم ہو رہی ہے, آپ کہیے یا علی مدد, مدد چاہیے, میری دین میں طاقت کم ہو رہی ہے. تو آپ مقابلے میں کمی احساس کرتے ہیں, اہل بیت کو نصرت کے لیے طلب کریں, ان کے راستے پہ چلنے کے لیے آپ کو خلق کیا گیا, آپ ذمہ دار ہیں ان کے راستے پہ چلنے کے لیے. وقت کے امام کو طلب کیجیے, وقت کے امام, امامت کا کام یہی ہے کہ وہ لوگوں کو رہنمائی کرے اللہ کے راستے کی طرف. اگر آپ اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں میں اور آپ, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ ہماری نصرت نہ کریں, ناممکن ہے. اصل ہدف سے مقابلے میں ہیں, ان کا ہدف یہی ہے کہ وہ لوگوں کی نصرت کریں اللہ کے راستے پہ چلنے میں. تو اگر میں اور آپ اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں اور کہتے ہیں یا علی مدد, تو ہو سکتا ہے کہ مولا امیر المومنین نصرت نہ کریں, ناممکن ہے. ہو سکتا ہے وقت کے امام نصرت نہ کریں, ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہمیں اس جگہ مدد کے لیے پکارنا ہوگا. اور خدا نمتار نے ہمیں اور آپ کو مصائب اہل بیت سے نوازا, واقعاً مصائب بہت بڑی نعمت ہے. سید الشہداء کے مصائب میں دنیا وسیع ہوئی ہے, پتہ نہیں کتنے پہلو ہیں, یہ پہلو وہ پہلو, ایک پہلو یہ ہے کہ یہ مصائب ہمارے لیے نعمت بن گئے. کیوں نعمت بن گئے؟ یوں سمجھ میں آتا ہے, ایک وہ انسان جس کی زندگی میں آنسو ہیں اس انسان سے بہت مختلف ہے جس کی زندگی میں آنسو نہیں ہیں. دو انسان بہت مختلف ہیں. انسان ہے جو شحیح القلب ہے، اس کے قلب میں گریہ نہیں ہے، ایک وہ انسان ہے جو رقیق القلب ہے، اس کے قلب میں گریہ ہے، ایک وہ انسان ہے جو دنیا کے لیے روتا ہے، ایک وہ ہے جو سید الشہداء کے لیے روتا ہے. ان دو انسانوں میں بہت فرق ہے. ایک وہ ہے جو اپنی مصیبت پہ روتا ہے کہ میں مصیبت میں پڑا، ایک وہ ہے جو علی اکبر کی مصیبت پہ روتا ہے. ان دو میں بہت فرق ہے. ایک وہ ہے جو دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا کی طرف دیکھتا ہے، ایک وہ ہے جو سیدہ کا چاہنے والا ہے، در فاطمہ کو دیکھتا ہے. ان دونوں میں بہت فرق ہے. ایک وہ ہے جو طاقت جمع کرتا ہے اپنے دفاع کے لیے، ایک وہ ہے جو طاقت جمع کرتا ہے حرم حسین کے دفاع کے لیے. ان دونوں میں بہت فرق ہے. خدا انسان نے آپ کو آنسوؤں کی نعمت سے نوازا، سید الشہداء کی محبت سے نوازا. 1400 سال گزر گئے ہیں، ابھی بھی میرے اور آپ کے سامنے کوئی کہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، خدا نے دل میں کچھ رکھا ہوا ہے. یہ نعمت الہیہ ہے، یہ خدا نے اتار کی نعمت ہے کہ اگر رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے اور قطعاً ارشاد فرمایا ہے، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. یہ حقیقت مطلقہ ہے، یہ کائنات کی ابدی حقیقت ہے جو رسول خدا نے ارشاد فرمائی ہے. یعنی کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے 1400 سال بعد آنے والے مسلمانوں، اگر تم میں سے کسی نے فاطمہ کا دل خوش کیا ہے تو اس نے میرا دل خوش کیا ہے. آپ کو خدا نے سعادت دی ہے، آپ سید الشہداء کے چاہنے والے بن گئے، آپ بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے چاہنے والے بن گئے، آپ ان کے دل کی تسکین کا سبب بن سکتے ہیں، آپ ان کے دل کی خوشی کا سبب بن سکتے ہیں. اس نعمت پہ فخر کیجئے، اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. یہ مصائب، یہ ایام، ایام فاطمیہ کہلاتے ہیں، بی بی کے مصائب کے ایام کہلاتے ہیں. بی بی کے مصائب دو حصوں میں ہیں، ایک وہ مصیبتیں ہیں جو بی بی نے خود جھیلی ہیں، ایک وہ مصیبتیں ہیں جو ان پر آئی ہیں جن کو بی بی چاہتی نہیں، ان کے جھیلنے پر بی بی نے جھیلی ہیں. وہ مصیبتیں بہت ہیں جو خود بی بی نے جھیلی ہیں، ان مصیبتوں کا کوئی حساب نہیں ہے جو بی بی کے چاہنے والوں پر آئی ہیں. مثلا اگر امیر المومنین کا فرق شکافتہ ہے تو مصیبت زہرا پر ہے، اگر ضرب امیر المومنین کے سر پہ لگی ہے تو شدت بی بی کے سر پر ہے، اور اگر میرے اندر جرأتوں کو یہ کہو کہ اگر حلقوں میں حسین پر خنجر چل رہا ہے تو یہ خنجر کہیں اور بھی چل رہا ہے. وہ بی بی ہے جو تڑپ رہی ہے، اور اگر ایسا ہے کہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں بی بی زینب خطبہ دے رہی ہیں اور بی بی ام کلثوم خطبہ دے رہی ہیں، تو اس سے کم نہیں ہے جب خود زہرا مردی دربار ہے ظلم کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں. خود بی بی پر ظلم ہوئے، بی بی کے چاہنے والوں پر ظلم ہوئے، اور بی بی نے سب مظالم کو برداشت کیا، بی بی نے تمام مصائب جھیل لیے، اور اس کے بعد قیامت کے دن میں اور آپ بی بی کے سائے کے متمنی ہوں گے. انشاءاللہ خدا مجھے اور آپ کو دن دکھائے کہ جب میں اور آپ قیامت میں محشر میں بی بی کی طرف پہنچے اور ان کا ایک سایہ ہو اور وہ سایہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے. لیکن میرا دل اس بات سے ڈرتا ہے کہ اگر بی بی نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلی تھی، میرے بیٹے کے جنازے پہ تیر برسے تھے، میرے بچیاں بازاروں درباروں میں گئی تھی، ہم اور آپ کیا جواب دیں؟ اور یہ وقت ان کے فرزند کی غیبت کا وقت ہے. ایزان محترم، آپ نے بی بی کے مسائل پر آنسو بہائے، اچھا ہے کہ تسلیت پیش کرے ان کے اس فرزند کو جو پردہ غیبت میں ہے. اپنے امام کے حضور عرض کرتے ہیں، مولا آپ پردہ غیبت میں ہیں لیکن آپ کی امید ہمارے دلوں کے اندر ہے، اگر ہمارے لیے بیوی کے مصائب اس مصیبت کا سبب ہیں، نہیں معلوم کس مصیبت کا سبب آپ کے لیے بنتے ہیں. ایک مشکل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، دل چاہتا ہے دوبارہ عرض کروں. استاد فاطمی نیا ایران کے ایک گراں قدر عالم، عارف، سید، قابل احترام، بیوی کے مصائب میں ایک حصہ بیان کرتے ہیں. میں نے مقرر دوستوں سے پوچھا ہے انہوں نے کہا یا نہیں کہا، کہا ہے کہ ہاں کہتے تھے. مستند لوگوں نے کہا کہ وہ کہتے تھے. جب اس حصے کو سوچتا ہوں اور وقت کے امام کو سوچتا ہوں تو ایک عجیب احساس ہے. آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جب بیوی کے گھر پہ حملہ ہوا اور بیوی تشریف فرما تھی اور ان لوگوں نے دھمکی دی کہ ہم دروازہ توڑ دیں گے اور وہ دروازہ بیوی کے وجود اقدس پہ گرا، تو کہا پہلی ندا دی یا مہدی ادری گری. گویا بیوی نے صدیوں کا فاصلہ طے کر لیا. وہ جانتی نہیں جو ظلم ان پر ہوا ہے اس کا مقابلہ صرف وہ فرزند کریں گے جو پردہ غیبت سے تشریف لائیں گے. آپ ذرا سوچئے، یہ ندا یا مہدی ادرک دی میں نے اور آپ نے نہیں سنی ہے، لیکن وجود امام زمانہ کے کانوں میں ہے. وسيعلم الذين ظلموا أيهم قلب ينقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار ان کے جن چاہنے والوں نے ان کی فکر کی خاطر، ان کے پرچم کی خاطر، ان کی عزداری کی خاطر جانے دیے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما. انسان ہاتھ میں جو لوگ زخمی ہوئے بے حق بیماری کربلا شفائے عاجل کامل نصیب فرما. جو بے گناہی کے عالم میں جیلوں کے اندر ہیں بے حق سرائے کربلا آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت کے چاہنے والوں میں جو بیمار ہیں، بالاخص بیمار عسکری عابدی صاحب علی نے، خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار بے حق بیماری کربلا انہیں اور تمام مرضا کو شفا عاجل کامل نصیب فرما. ایک اہل بیت کے چاہنے والے آج دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، آج ان کی شب اول قدر ہے، خدا نے متعلق سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے اور تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت کے صدقے میں ہماری شب اول قبر کو ہمارے لیے آسان قرار فرما. ہمیں برزخ کی زندگی میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. قیامت کے دن اہل بیت کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں، آرزویں، امیدیں تیری حجت کے لیے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا. وارث اہل بیت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار ذکر حسین کا واسطہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت تک اہل بیت کے بہترین اعمال و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار تو ہماری اچھائی برائی کو جانتا ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اگر ہم سے کوئی اچھائی دیکھی ہے اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.